الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ الفرقان کا مطالعہ ہم کر رہے تھے اور آج اس کی آیت نمبر 51 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی نعمتوں اور قدرتوں کو بھی بیان کیا جس سے توحید کے دلائل واضح ہوتے ہیں, اور مشرکین کے شرک کو بھی اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے مختلف دلائل کے ذریعے. تاہم ابھی جو آیات ہم پڑھیں گے بالکل ابتدا میں, وہ بات بھی آئے گی کہ مکے کے 13 برس ایک مسلسل محنت یعنی جہاد جاری تھا قرآن حکیم کے ذریعے سے, اس کا تذکرہ بھی ابھی انشاءاللہ ابتدائی گفتگو میں ہمارے سامنے آئے گا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا, اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والے کو بھیج دیتے. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں رہی کہ ہر ہر گلی میں ہر ہر چوراہے پر ایک الگ الگ رسول کو بھیجا گیا ہو, ایسا نہ ہوا, بلکہ ماضی میں مختلف علاقوں میں اللہ نے انبیاء رسول کو بھیجا اور اکثر وہ ایک مرکزی بستی میں بھیجے جاتے تھے. مرکزی بستی سے مراد قدیم زمانے کی بات کریں تو ایک ایسا شہر جس سے قرب و جوار کے چھوٹے چھوٹے علاقے, جس کو آج ہم گاؤں دیہات وغیرہ کہتے ہیں, جڑے ہوں, تو وہ مرکزی شہر سے بقیہ علاقوں کا رابطہ ہوا کرتا تھا. تو یوں اللہ تعالیٰ نے ہر مرکزی مقام پر ماضی میں انبیاء اور رسول کو بھیجا اور یوں ان کی دعوت دوسروں تک پہنچایا کرتی تھی. ہاں, آخر رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ مکرمہ میں بھیجے گئے, اولاً وہیں آپ کی پیدائش ہوئی, اور مکہ مکرمہ میں ہے خانہ کعبہ جو دنیا کے بالکل وسط میں ہے. یہ سعودی عرب وہ مقام ہے کہ جہاں ایشیا, افریقہ اور یورپ, یہ تین بڑے 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 اعظم آ کر مل بھی جاتے ہیں. پھر جس دور میں اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا, اس دور میں وہ ذرائع بھی وجود میں آ گئے کہ دنیا تک آخری پیغام کو پہنچانا بھی ممکن تھا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ کے علاقے کو منتخب کیا, حجاز کے علاقے کو منتخب کیا اپنے آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور ایسے دنیا کو جوڑ دیا ان کے دور میں آ کر اور آج تک کہ ساری انسانیت تک اللہ کے آخر رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ رہی ہے اور پہنچتی رہے گی. آگے ارشاد ہوا سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 میں, فلا تطع الکافرین, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات کو اہمیت نہ دیجیے, ان کی بات نہ مانیے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کیجیے, بڑا جہاد. یہ ہے مکی دور میں جو رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. جہاد کا لفظ قرآن حکیم میں قتال اور جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن لفظ قتال قرآن میں صرف جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, جبکہ جہاد کا لفظ جہاں وہ جنگ کے لیے, لڑائی کے لیے, قتال کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہیں وہ مکی صورتوں میں اور دیگر مدنی صورتوں میں بھی بسا اوقات وہ جد و جہد کے لیے اور محنت کے لیے استعمال ہوتا ہے. مکے کے 13 برس ہم سب جانتے ہیں کوئی جنگ نہیں ہوئی, کوئی قتال نہیں ہوا, کوئی تلوار نہیں اٹھائی گئی. مکے کے 13 برس ایک حکم تو تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. قرآن حکیم کا بھی کہتا ہے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. قرآن کا ہی کہتا ہے فاصبر صبرا جمیلا, اے نبی صبر کیجئے عمدگی والا صبر. کئی قرآن کہتے ہیں وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے نبی جو کچھ یہ مخالفت میں کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے، وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، خوبصورتی کے ساتھ ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے۔ لیکن مکے کے 13 برس جنگ نہیں ہوتی، اب وہاں کون سا جہاد ہو رہا ہے، وہاں کون سی کوشش ہو رہی، وہاں کون سی محنت ہو رہی، وہاں کون سی جد و جہد ہو رہی، یہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہاں عقائد کی درستگی، کردار کی درستگی، ذہنوں کی تبدیلی، دلوں کی تبدیلی، مشرکین کے اعتراضات کا رد، وہ جو باطل کی حمایت کر رہے تھے اور حق کو دبانے اور مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے مقابلے میں حق کی دعوت دینے، حق کا پرچار کرنے اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں کو جھیلنے والی محنت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ مکے کے 13 برس، اور اس زمن میں بھی بڑی اہم بات جو اس آیت میں ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے۔ ایک قرآن، ایک جہاد، ایک قتال، ایک جنگ تلوار سے ہوتی، وہ بھی اللہ کے رسول نے کی، لیکن اس سے پہلے کون سا جہاد ہے؟ اس سے پہلے قرآن کی تلوار، اس سے پہلے اسی قرآن کی آیات کی تلاوت، اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ، اسی قرآن کے احکام کی طرف دعوت، اسی کی حکمت و دانائی کی باتیں۔ 4 دفعہ قرآن نے ذکر کیا اس بات کو، مثلا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں الفاظ آئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، قرآن کی، اس کے ذریعے تزکیہ بھی فرماتے ہیں، اس کے احکام کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور حکمت و دانائی کی باتیں بھی سکھاتے ہیں۔ ابو جہل بھی بحث کرتا ہے، قرآن سناتے ہیں، ابو لہب مذاق اڑاتا ہے، قرآن سناتے ہیں، اور سرداران قریش آتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، طائف میں جاتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، حتیٰ کہ مصعب بن عمیر کو مدینہ طیبہ روانہ کرتے ہیں تو مصعب بن عمیر بھی قرآن سناتے ہیں مدینہ میں جا کر، جبکہ رسول اللہ بھی مکہ مکرمہ میں۔ یہ وہ قرآن کے ذریعے محنت، دلوں کی تبدیلی، دماغوں کی تبدیلی، عقائد کی تبدیلی، نظریات کی تبدیلی، کردار کی تبدیلی، اخلاق کی تبدیلی، یہ مستقل محنت 13 برس دکھائی دیتی۔ ہمیں بدر میں تلواریں اٹھتی ہوئی تو نظر آتی، ٹکراؤ تو نظر آتا ہے، لیکن یہ ہم تلاش نہیں کرنے کی کوشش کرتے کہ 313 آئے کہاں سے تھے، وہ تیار کدھر ہوئے تھے، ان کی زندگی میں انقلاب کیسے برپا ہوا تھا، اس فکری نظریاتی انقلاب کے بغیر ہم ہتھیار اٹھا کر چاہیں کہ وہ انقلاب برپا ہو جائے، ایک اچھی خواہش تو ہوگی، پرخلوص بھی ہو سکتی، مگر اس سے وہ پائیدار تبدیلی نہیں آ سکتی جو فتح مکہ کے بعد دکھائی دیتی۔ فرعید الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور بے شک باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ آج کے اس دور میں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک اجتماعی سطح پر پائیدار تبدیلی اور انقلاب کے لیے، افراد کی سطح پر نظریات کی تبدیلیوں والا انقلاب، دلوں کی تبدیلیوں والا انقلاب، کردار کی تبدیلیوں والا انقلاب، دعوت حق کو پہنچائے جانے والا جہاد، یہ ضروری ہے۔ اور یہ جہاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے 13 برس قرآن کے ذریعے کیا، جس کا حکم یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی ان سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے۔ آج ہمارے میڈیا پر کفر بھی پھیلایا جا رہا ہے، اسلام دشمنی بھی پھیلائی جا رہی، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے ایمان والوں کے لیے، 1400 برس پہلے بھی کفر پھیلایا جاتا تھا، 1400 برس پہلے بھی سازشیں کی جاتی تھیں، 1400 برس پہلے بھی نظریات کو بگاڑا جاتا تھا، 1400 برس پہلے بھی عقائد کو بگاڑنے کی کوششیں ہوتی تھیں، 1400 برس پہلے بھی ذہنوں کو منتشر کرنے کی کوششیں کی جاتی تھیں۔ اللہ تو قرآن سے کہتا ہے کہ جہاد کرو، اور آج وہ قرآن ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ نمازوں میں تلاوت تو ہوتی ہے، سمجھ ہمیں نہیں آتی کہ ہم کیا تلاوت کرتے، جماعت کی نماز میں سن تو لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، باقی قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، مزید مجھے کوئی مرثیہ کہنے کی ضرورت نہیں. اس کے بغیر ہم چاہے کوئی انقلاب آ جائے، کوئی اسلامی انقلاب آ جائے، یہ خواب تو ہو سکتا ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوگا. وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادٍ كَبِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے ان سے، بڑا جہاد اس قرآن کے ذریعے سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو ذکر فرمایا، فرمایا کہ دیکھو اللہ نے دو دریا ایک ساتھ بہا دیے، اور یہ قدرت کے نظارے دنیا میں کئی علاقوں میں ہیں. ایک کے پانی کو دیکھتے ہو خوشگوار ہے، شیریں ہے اور میٹھا ہے، دوسرے کو دیکھتے ہو وہ انتہائی بد مزہ ہے اور تلخ ہے اور کھاری بھی ہے. پاکستان میں اٹک کے علاقے میں، انڈیا میں گجرات کے علاقے میں، ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں، بحرین میں، اور بھی کئی مقامات پر یہ مثالیں موجود ہیں. دو پانی ساتھ ساتھ، دو دریا ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں، ایک طرف میٹھا پانی ہے اور دوسری طرف بالکل کڑوا ہے. اسی طرح سمندروں میں، دنیا میں کئی ممالک میں مثالیں، کین سمندر جس کا پانی کڑوا اور کھارا ہوتا ہے، اس کے بیچوں بیچ جو یہ جو نیوی کے لوگ ہوتے ہیں، جہاز رانی والے لوگ ہوا کرتے ہیں، شپنگ والے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ سمندر کے بیچوں بیچ پانی میٹھا دستیاب ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے حاصل کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. یہ انداز سورہ رحمان میں بھی ہے. یہاں فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک مضبوط روک لگا دی کہ ایک کا پانی دوسرے پر غالب نہیں آتا. اب اس سے وہ الفاظ سورہ رحمان کے آپ کو یاد آ رہے ہوں گے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریائیں جو اللہ نے ساتھ ساتھ بہا دی ہیں، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک دوسرے پر غالب نہیں آتا. اس کھارے پانی کی اپنی صفات، اس کے اپنے اجزاء ہیں، اور میٹھے کے اپنے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بہ تو رہے ہیں، مگر ایک ایسی غیر محسوس آڑ اللہ نے رکھ دی کہ ایک کا پانی دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا. اللہ کی قدرت کے شاہکار اور نظارے دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں موجود ہیں. آگے ارشاد ہوا ایک اور خوبصورت بات، اللہ کی قدرت کا ایک اور نظارہ، فرمایا وہ اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا فرمایا. کہیں مٹی کا ذکر آتا ہے، کئی نطفے کا اور پانی کا ذکر آتا ہے، کئی دونوں کے ملاپ کا ذکر آتا ہے. یہ مختلف مراحل اور مدارج ہیں جو تخلیق انسانی کے حوالے سے جا بجا قرآن حکیم میں ذکر کیے گئے. یہاں فرمایا کہ انسان کو اللہ نے پانی سے بنایا، فجعلہ نسبا وسحرا، پھر بنا دی اس کے نسبی رشتہ دار بھی اور سسرالی رشتہ دار بھی. بڑا خوبصورت جملہ قرآن کا، نسب رشتہ دار، باپ تو باپ کی اولاد، پھر وہ آپس میں بھائی رشتہ دار ہیں، اور سسرالی رشتہ دار ہم جانتے ہیں کسے کہا جاتا ہے. لیکن جب انسان کے سسرالی رشتے بنتے ہیں تو ذرا غور کیجئے، جب نکاح ہو جاتا ہے، آج بھی دو نکاح ہیں ماشاءاللہ جمعے کے بعد، جب نکاح ہو جاتا ہے زوجین کا تعلق قائم ہو گیا، اب جیسے ماں اور بیٹے کے درمیان پردے کا حکم نہیں، اسی طرح ساس اور داماد کے درمیان پردے کا معاملہ، جیسے باپ اور بیٹی کے درمیان پردے کا حکم نہیں، اسی طرح سسر اور بہو کے درمیان پردے کا حکم نہیں. دو بول کہہ کر یہ رشتہ قائم کرتا ہے انسان تو حرام حلال ہو جاتا ہے. نکاح ہوا تو اب یہ دولہا دلہن جو بھی شوہر بھی، اب ان کا تعلق قائم ہو سکتا، اس سے پہلے حرام تھا. پھر ذرا آدمی غور کرے اس ماں کے دل میں اللہ نے کس قدر محبت ڈالی ہوتی، اس باپ کے دل میں اللہ نے کس قدر محبت ڈالی ہوتی. ماں اپنے آرام کو قربان کرتی ہے اور اپنے بچے کی پرورش کرتی، اپنے اوپر مشقت جھیلتی ہے مگر اپنے حمل میں موجود بچے کی حفاظت کا اہتمام کرتی. باپ اپنے خون پسینے کی کمائی اپنی اولاد پر کھپا دیتا ہے. یہ ماں کے دل میں، باپ کے دل میں کون محبت ڈال رہا ہے؟ تم نے کہیں طے کروایا تھا؟ تم نے کوئی ایگریمنٹ کروایا تھا کبھی اس بات؟ کون ڈالتا ہے ان ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے محبت؟ پھر آدمی سوچے، ایک بیوی کے متعلق ایک شوہر سوچے، یہ بیوی تو کسی کی بیٹی، ماں کی بیٹی، باپ کی بیٹی، کسی بہن اور بھائی کی بہن بھی ہے، یہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے گھر کے آرام کو، سب کو چھوڑ کر تمہارے حوالے کر دے دیے اپنے آپ کو، جبکہ پتا ہے کہ کیا کوئی مشقت ہے سسرال میں جا کے بھگتنی ہے، کون اس کے دل میں ڈال رہے؟ تمہارے بس میں تھا یہ نظام طے کرنا؟ نہیں، کس نے اس بیوی کے دل میں محبت ڈالی اور یہ جذبہ ڈالا کہ سب کچھ چھوڑ کر اس نے اب تمہارے حوالے نہیں، شوہر کے حوالے کر دیا؟ بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، یہ شوہر جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی جو کھاتا تھا کماتا تھا، جیسے چاہتا تھا اڑاتا تھا، شادی ہو گئی تو بند گئے، بڑے بوڑھے کہتے تھے نا پہلے، اب وہ جملے نہیں رہے ہمارے معاشرے میں، اب تو ہمارا معاشرہ آزاد ہو گیا بھائی، مادر پتر آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے، پہلے بڑے بوڑھے کیا کہتے تھے، اس کے پر نکل آئے، کیا کرو، اس کا نکاح کر دو، یہ کچھ اب پر نکلنا شروع ہو گئے، ڈالو اس کا ذمہ داری نکاح کے بندھن، وہ بند جاتا ہے، وہ بیوی بھی سوچے، جب تک یہ اکیلا تھا جو کماتا 5, 10, 15, 20 ہزار اپنے اوپر اڑا دیتا، اب یہ بن گیا ہے، میں گھر میں بیٹھتی ہوں یہ باہر مشقت جھیلتا ہے، جو کما کے لاتا ہے مجھے کھلاتا ہے، اپنے اوپر کم مجھ پر زیادہ لگاتا ہے، میرا کپڑا ہو یا زیور یا بیماری یا کچھ اور یہ پورا کرتا ہے، اولاد دونوں کی ہے، باپ کی بھی اور بیوی کی، ماں کی بھی، لیکن اولاد کے خرچے یہ پورے کرتا ہے، اس مرد کے دل میں یہ محبت، یہ جذبہ کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا، سورہ روم میں آتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی قدرتوں میں سے ہے، دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں اب جن میں نکاح کا تصور ختم ہو رہا ہے، دنیا میں سب سے کم نکاح فرانس میں ہوتے ہیں آج کل، دنیا میں بوڑھوں کی تعداد سب سے زیادہ فرانس میں ہے، اور دنیا میں کم و بیش نوجوانوں کی تعداد سب سے کم اب فرانس میں ہو رہی ہے، نتیجہ بازے نکاح کا ادارہ ختم، تو نسل انسانی آگے بڑھے گی کیسے، اور جتنے اب موجود ہیں وہ سارے لاٹھی ٹیکتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کو سہارا دینے والا کوئی جوان نہیں ملے، یہ ان نیچرل معاملہ، غیر فطری طرز عمل، نکاح کے راستے کو چھوڑنا، تو یہ نتیجے نکلیں گے اس کے، جاپان میں 5-6 بوڑھوں پر ایک نوجوان باقی بچا ہے اوسطاً، مسلمانوں میں الحمدللہ نکاح کا ادارہ اب بھی موجود ہے، اس لیے پاکستان کی مثال لے لیں، 60% آبادی پاکستان کی نوجوانوں پر مشتمل ہے، 17-18 سے 28-30 کم و بیش، یہ ایج فیکٹر ہے، پہلے ہوتا تھا نا بڑے بوڑھے وہی نمازوں میں نظر آتے تھے، آپ ابھی جمعے کا جائزہ لے لیں، یہ پہلی صف میں نوجوان بیٹھے ہوئے، ادھر بھی بیٹھے ہوئے، ادھر بھی بیٹھے ہوئے، بندہ پہلے کیا نظر آتا تھا، تو اس امت پر اللہ کا یہ احسان اب بھی ہے کہ نکاح کا ادارہ موجود ہے، ہم ان جذبات کو سمجھتے ہیں کہ ایک دادا کو پوتے اور پوتی کو گود میں کھلانے میں کتنا مزہ آتا ہے، ایک باپ تھکا ہارا جب گھر آتا ہے تو 2-3 سال کے بچے کو جب وہ سینے سے لگاتا ہے تو کتنا سکون سے ملتا ہے، چائنا میں لوگ ترستے ہیں ان فیلنگ سے، ان بیچاروں کو اب یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کہتے کسے ہیں، اس لیے کہ اول تو ان کی ابھی پابندیاں بہت، اور ایک سے زیادہ بچہ وہ پیدا نہیں کر سکتے، مصیبت ہے ان کی، وہاں وہ انسانی جذبات ہی ختم ہو رہے، مغرب کے معاشروں میں لوگ ترس رہے ہیں اس کے لیے، سکون کے لیے شراب پیتے ہیں، شراب تو ہلکی شے ہے، چرس پیتے ہیں، ہیروئن کا استعمال، نئے نئے نشوں کا استعمال، قتل کر کے خون سونگنے کا نشہ، قتل کر کے خون سونگ کر اطمینان حاصل کرنے کا نشہ، یہ مشہور ہے امریکہ میں، وہ ترس رہے، اور 2 سال کے بچے کو آپ گود سے لگا لیں، سینے سے لگا لیں، دن بھر کی تھکن دور، دادا اپنے بچے کو گود میں کھلا پیشاب بھی کر دے، چیختا نہیں ہے وہ، باپ پھر بھی چیخ لے گا، لیکن دادا کو اس میں لطف آتا ہے، یہ اللہ کہتے ہیں نشانی ہے میری، اس کی قدر کرو، تو آج دنیا جہاں جہاں یہ نکاح کا انسٹیٹیوشن ادارہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے وہاں احساس محرومی ہے، سکون مل نہیں پاتا بیچاروں کو، کون کون سی گولیاں انجیکشن پتہ نہیں کیا کچھ استعمال کرتے تب بھی معاملہ حل نہیں ہو پاتا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اس کے لیے نسبی رشتہ دار بھی بنائے اور اس کے لیے سسرالی رشتہ دار بھی بنائے۔ آگے ارشاد ہوا اور آپ کا رب بہت قدرت رکھنے والا ہے، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ماں باپ کے دلوں میں یا باپ کی حیثیت میں محبت خود پیدا کرتے اپنی اولاد کے لیے، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ شوہر کی حیثیت میں خود یہ محبت اپنی بیوی کے لیے پیدا کرتے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے اور اللہ کل اختیار اور قدرت رکھنے والا ہے، یہ بھی اس کی نعمتیں ہیں، یہ بھی اس کے انعامات اور احسانات ہیں، ان کی قدر کرو اور اس کی شکر گزاری کی روش اختیار کرو۔ اس کے بعد مشرکین کے شرک نفی کا بیان ارشاد ہوا کہ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی، ان بتوں کی جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، اور کافر کا معاملہ کیا ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں پشت پناہ بنا ہوا ہے۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے، کافر کا معاملہ کیا ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں پشت پناہ بنا ہوا ہے، کیا مطلب، یہ شرک کرنے والے ایک دوسرے کے دوست بنے بیٹھے، شرک تو ظلم ہے سب سے بڑا۔ قرآن کہتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک سب سے بڑا ظلم۔ تو یہ کفار ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، یہ مشرکین اپنی مشرکانہ حرکتوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اللہ کے خلاف بغاوت کیے بیٹھے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں پشت پناہی کر رہا ہے، لیکن کیا یہ سارے کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، بغاوت کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، کیا یہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، کیا یہ اللہ کا کچھ نقصان کر سکتے ہیں؟ قطعا نہیں۔ حدیث میں ذکر آیا، حدیث قدسی مسلم شریف میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بالفرض تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات، سب کے سب شروع سے لے کر آخر تک، سارے کے سارے سب سے زیادہ فاسق اور فاجر شخص کی طرح ہو جائیں، تو اللہ فرماتا ہے میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ تم اپنا نقصان کرو گے، اللہ کو تمہاری عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں۔ تو سارے کافر ہو جائیں، مشرک ہو جائیں، باغی ہو جائیں، فاسق ہو جائیں، تب بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے، تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات، اول سے لے کر آخر تک، تمام کے تمام سب سے زیادہ اگر متقی شخص کی طرح بھی ہو جائیں، تو اللہ فرماتا ہے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس شکر گزاری اور اطاعت گزاری اور عبادت گزاری کا فائدہ بھی تمہیں ہوگا، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، کن کے لیے، جو اطاعت قبول کرے، اور نذیرا خبردار کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، کن کے لیے، کہ جو اللہ کی اطاعت کو قبول نہ کرے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو یا اللہ کے خلاف بغاوت کرے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ نبی آپ یوں فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس ساری دعوت پر جو حق تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کوئی اجر نہیں مانگتا، بہت قیمتی بات ہے یہ، الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کرے۔ قرآن حکیم میں کئی پیغمبروں سے یہ بات اللہ نے کہلوائی، ما اسألکم علیہ من اجر، دیکھو بھائی ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ یہاں اللہ کے رسول سے بھی کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت قیمتی تعلیم ہے دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے، دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے، دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے لیے۔ کہ ان کی نگاہ لوگوں کی جیبوں پر نہ ہو، مال بٹورنے پر نہ ہو، دھندے پر نہ ہو دنیا، بلکہ ان کی نگاہ لوگوں کے دلوں پر ہو، جہاں ان دلوں میں اللہ کی یاد پیدا ہو جائے، ان دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ان دلوں میں آخرت کی طلب پیدا ہو جائے، یہ اصل بات. اسی لیے آگے کہلوایا الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا، مگر یہ کہ جو شخص چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کر لے. تو اللہ کے رسول کی چاہت یہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بنایا اللہ کے رسول نے؟ آپ نے خود فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑے جاتے ہیں شریعت کا، تو جس کو لینا اس میں سے لے حصہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار کی طرف نکلے تو لوگوں کو دیکھا، کہا لوگوں تم یہاں بیٹھے ہو، وہاں رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی، تم یہاں بیٹھے ہو. لوگ دوڑے دوڑے گئے، وہاں دیکھا کچھ لوگ دین سیکھ رہے سکھا رہے، تو پھر آیا ابو ہریرہ کے پاس رضی اللہ عنہ، ارے عبد الرحمان تم تو یہ کہہ رہے تھے، ان کا نام عبد الرحمان، عبد الرحمان تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں دولت تقسیم ہو رہی، میراث تقسیم ہو رہی رسول اللہ کی، وہاں تو کچھ نہیں بیٹھ رہا، وہاں تو بس لوگ بیٹھے دین سیکھ رہے سکھا رہے. کہا یہی تو اصل دولت ہے، پیغمبر یہ چھوڑ کر گئے. تو دین کا کام کرنے والے داعیان دین ہوں، کسی بھی دینی جماعت میں، یا علماء دین ہوں جو دین کی رہنمائی امت کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑی اہم رہنمائی ہے کہ تمہاری نگاہ لوگوں کی جیبوں پر نہ ہو، مال بٹورنے پر نہ ہو، دولت کے تقاضوں پر نہ ہو، بلکہ تمہاری نگاہ اس بات پر ہو کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں. اور یہی کسی داعی دین یا عالم دین یا خادم دین کے خلوص کی ظاہری علامت ہے کہ وہ لوگوں سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی کبھی سوال آتا ہے نا، ایک ہوتا ہے علماء حق، ایک ہوتا ہے علماء سوء، برے علماء اور اچھے علماء، کیا پہچان ہے؟ ایک پہچان یہی، جو اپنے آپ سے جوڑنے کے بجائے اللہ سے جوڑے، اللہ کے کلام سے جوڑے، اللہ کے نبی کے اسوہ سے جوڑے صلی اللہ علیہ وسلم. بات کہے تو کتاب کے مطابق بات کرے، بات کہے تو رسول کے اقوال کے مطابق کہے، جو اللہ سے جوڑے وہ عالم حق ہوگا، اور جو اپنی ذات سے جوڑنے کی کوشش کرے میں ہی میں ہوں، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، تو یہاں گڑبڑ ہوگی. اسی کو ایک اور انداز سے علماء نے سمجھایا کہ جس کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہو، جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو، یہ تو حدیث میں، مومن کون ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے؟ اب علماء حق کی بات ہو رہی ہے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جن کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آئے، جن کی گفتگو کو سن کر اللہ یاد آئے، جن کے رہن سہن کو دیکھ کر آخرت یاد آئے، وہ علماء حق ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور جن کو دیکھ کر، جن کے پاس بیٹھ کر دنیا اچھی لگے، جن کو دیکھ کر دنیا کی طلب پیدا ہو اور جمع کرنے کا شوق پیدا ہو، تو دیکھ لینا وہ علماء سو میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ علماء سو یعنی برے علماء، دنیا پرست دین فروش علماء، علماء سو، ان سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ مجھے اور آپ کو بھی علماء حق سے جڑنے اور تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ نے ایک اور حکم دیا، خطاب اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت ہم سب کے لیے بھی، اور توکل کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھروسہ کیجئے اس اللہ پر کہ جو حی الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، لا یموت، اسے موت نہیں آئے گی. اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، حی لا یموت ہے، وہ از خود زندہ ہے. آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، سمجھ کے الفاظ ادا کریں، الحی القیوم، از خود وہ زندہ ہے اور اس پوری کائنات اور مخلوقات کو تھامنے والا ہے. جس پر موت واقع ہو جائے اس پر توکل کرنے کا کیا فائدہ؟ جو زندہ رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا محتاج ہو، ایسے محتاج پر توکل کرنے کا کیا فائدہ؟ اس پر کرو سب جس کے محتاج، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور وسبح بحمدی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کی حمد کے ساتھ، تسبیح کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یاد ہے نا کلمات، بہت قیمتی کلمات. حدیث شریف میں آیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری زمین پر جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی روشنی پہنچتی، ان سارے مقامات سے بڑھ کر اللہ کو یہ چار کلمات پسند، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سورج ہمارے صدر کے محل پر بھی طلوع ہوتا ہے، وزیر اعظم کے محل پر بھی طلوع ہوتا ہے، وہ وائٹ ہاؤس پر بھی طلوع ہوتا ہوگا، وہ دنیا کے امیر زادوں کے محلات پر بھی طلوع ہوتا ہوگا، جن کے محلات کو دیکھ کر کچھ ہمارے دل میں بھی کبھی کبھی کچھ نہ کچھ تو اٹھتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے کہ ساری زمین پر جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، ان سب سے بڑھ کر اللہ کو یہ چار کلمات پسند ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. اس کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے. پھر وہ کلمات سبحان اللہ وبحمدہ، بخاری شریف کی آخری حدیث، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، الفاظ آتے حدیث میں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان محبوبتان الی الرحمن. دو کلمے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، آج لگ رہے ہیں ہلکے، میزان میں بہت بھاری ہوں گے جب اس کو تولا جائے، اللہ اکبر. اور رحمان کو بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر زبان پر جاری رکھے. اس کی بار بار تلقین قرآن نے کی، اللہ مجھے اور آپ کو ان مبارک کلمات کو ہمارے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد ہوا وسبح بحمدی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے اس کی ہم کے ساتھ. اور ہاں اللہ تعالی، اب آگے ارشاد ہے، اللہ تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے اعتبار سے خود کافی. یہ بہت سخت بات ہے، ورنہ تو قرآن کہتا ہے زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی، ہاتھ پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، آنکھ کان اور کھال تمہارے خلاف گواہی دیں گے، زمین تمہارے خلاف گواہی دے گی، نامہ اعمال تمہارے خلاف پیش کر دیا جائے گا. یہ کلامن کاتبین سب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، سب کہا قرآن نے، لیکن اللہ یہ بھی کہتا ہے میں خود اکیلا کافی ہوں. ہم بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھے ہم لوگ، چوریاں کر کے، ڈکیتیاں کر کے، بھتے لے کر، جائیدادوں پر قبضہ کر کے، لوٹ مار کر کے، سود خوری کر کے، نہ جانے کیا کچھ کر کے ہم بھول جاتے ہیں. اللہ نہیں بھولتا. قرآن کہتا ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 6 میں احصا اللہ ونسو، اللہ نے شمار کر رکھا ہے لوگوں کے اعمال کا، احاطہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ، لوگ بھول چکے ہیں. فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے اعتبار سے اکیلا تنہا کافی ہے. آخری بات ارشاد ہوا اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ان سب کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر اللہ نے عرش پر قرار پکڑا. اس کی کیفیت اللہ ہی کے علم ہے. یہ متشابہات میں سے، یہ متشابہات میں سے یعنی وہ آیات جن کے اصل معنی اللہ ہی کے علم ہے. واللہ عالم. الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، ہر خبر رکھنے والے سے اللہ کے متعلق تم پوچھ لو. کیا مطلب؟ ہر شعور رکھنے والا انسان اس دنیا میں، ماضی ہو یا حال مستقبل، وہ تسلیم کرتا رہا ہے، کرتا ہے، کرتا رہے گا. یہ کائنات آج سے آپ پیدا نہیں ہوئی، یقیناً اس کا کوئی پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا ہے، جس کو آپ اور میں مسلمان اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی آیات کا فہم ہم سب کو عطا فرمائے اور اپنے کلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.